میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. حدیث کی روشنی میں سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مفصل اور بڑی ہی خوبصورت حدیث پر ہم کلام کریں گے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث کے الفاظ ہیں: عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فأصبحت یوما قریبا منه ونحن نسیر فقلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخل الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم الجنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بالغ يعملوا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ میں ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، اور ایک صبح میں آپ کے بالکل قریب تھا اور ہم سفر پہ چل رہے تھے. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے ایک بڑی عظیم شے کے بارے میں سوال کیا، اور بے شک یہ آسان ہے، وہ جو عظیم شے ہے وہ آسان ہے اس بندے پر جس کے لیے اللہ آسان کر دے. اب وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اور نماز ادا کر اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازوں کے بارے میں بتاؤں، بھلائی کے خیر کے دروازوں کے بارے میں بتاؤں؟ پھر خود ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اور صدقہ خطا کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور وہی کہ ابواب خیر میں سے، خیر کے دروازوں میں سے آدمی کا رات میں نماز پڑھنا، رات کے اندر نماز پڑھنا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت مبارکہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، یعملون تک. اس کے بعد اگلے الفاظ حدیث کے ہیں، ثم قال انا اخبروک برأس الامر کلہ وعموده وذروت سنامه قلت بلا یا رسول اللہ قال رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروت سنامه الجہاد ثم قال الا اخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فاخذ بلسانه قال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثقلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم. جو اگلی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، وہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں کی جو اس سے پہلے بیان کی گئی، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ ہے اور رات کی تنہائی میں نماز پڑھنا ہے، فرمایا کہ میں تمہیں سارے معاملے کا جو سر ہے کیا وہ بتاؤں، اور جو اس معاملے کا ستون ہے، پلر ہے، اور اس کے کوہان کی بلندی ہے کیا وہ بتاؤں؟ پھر میں نے عرض کیا، رسول اللہ کیوں نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امر کی، معاملے کی، معاملے کا جو سر ہے وہ اسلام ہے، اور جو اس کا ستون ہے وہ نماز ہے، اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں کی اصل کی خبر دوں، اصل کی، جن کے ذریعے یہ ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں، جن کے ذریعے ساری چیزیں جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں، کیا تمہیں وہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، زبان مبارک کو پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ہے، زبان کی حفاظت کا ہے۔ میں نے عرض کیا حیرت سے، یا نبی اللہ، کیا ہماری گفتگو پر بھی ہم سے سوال جواب ہوں گے، ہماری گرفت ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ، تیری ماں تجھے روئے لوگوں کو جہنم میں ان کے چہروں کے بل یا ان کی ناک کے بل ان کی زبانوں کی کمائیاں ہی گرائیں گے، لوگوں کو جہنم میں ان کے چہرے کے بل ان کی زبان کی کمائی ہی گرائے گی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، اور اس حدیث مبارک میں جو باتیں ارشاد ہوئی ہیں وہ بڑی خوبصورت اور بڑی جامع ہیں۔ آپ نے ترجمے سے ہی ان باتوں کو سمجھ لیا ہوگا کہ اس ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں ارشاد فرمائی۔ حدیث مبارک کی جو ابتدا ہے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ یہ سفر کون سا تھا؟ یہ تھا غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک کے موقع کا یہ سفر ہے، دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی تھی، صحابہ کرام الگ الگ درختوں کے نیچے آرام کر رہے تھے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اسی درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ تو اس وقت آپ نے یہ سوال کیا، جو سوال کیا بڑا خوبصورت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ اب سوال کی نوعیت دیکھیں اور سوال کی خوبصورتی دیکھیں۔ یہ سوال بذات خود ایک بڑی اہم شے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک تو سوال ہے کہ آپ نے عمل کا پوچھا جو جنت میں داخل کر دے، جہنم سے دور کر دے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو سوچ اور جو فکر ہے وہ اس سوال کے ذریعے سامنے آتی ہے کہ صحابہ کرام کی سوچ کیا ہوتی تھی، ان کی فکر کیا ہوتی تھی، جنت کا تذکرہ، جہنم کی فکر اور آخرت کو یاد کرنا، یہ صحابہ کرام کی مجموعی سوچ تھی کہ دنیا سے زیادہ وہ آخرت کے بارے میں متفکر ہوا کرتے تھے اور اس کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ آخرت کی نجات اور آخرت کی کامیابی ان کے ذہنوں کے اندر بیٹھی ہوتی تھی کہ کیسے حاصل کریں گے۔ اتنا عظیم وصف ہے آخرت کو یاد کرنا کہ اللہ تعالی نے اس وصف کو اپنے نبیوں کی شانوں کے اندر بیان فرمایا۔ چنانچہ سورہ صاد کے اندر اللہ تعالی نے متعدد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے ان نبیوں کو چن لیا ایک خاص خوبی کے ساتھ۔ ہم نے نبیوں کو چن لیا ایک خاص خوبی کے ساتھ۔ اب وہ خوبی کیا ہے؟ فرمایا ذکر الدار، آخرت کے گھر کو یاد کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہ وصف بیان فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یہ وصف عطا فرمایا کہ وہ آخرت کی طرف متوجہ رہتے ہیں، آخرت کو یاد کرتے ہیں۔ تو فکر آخرت اور آخرت کی یاد جو ہے یہ بڑی عظیم شے ہے. اسی لیے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس پیر کی صحبت میں بیٹھیں, اس عالم کی صحبت میں بیٹھیں کہ جس کی صحبت میں بیٹھنا تمہیں آخرت کی یاد دلا دے, تمہیں آخرت کی یاد دلا دے. ان غفلت کی مجلسوں میں نہ بیٹھیں جہاں دنیا کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی, وہاں بیٹھیں جہاں آخرت یاد آئے. تو صحابہ کرام تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے, تو آخرت کی یاد ان کے دل و دماغ میں سمائی ہوئی تھی. غزوہ تبوک کے موقع پہ آرام کا ایک وقت ہے, آرام کے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کر رہے ہیں. اب اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا, تو پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اے معاذ, تم نے بڑی عظیم شے کے بارے میں سوال کیا, بڑی عظیم شے کے بارے میں سوال کیا. عظیم کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی اس کو عظیم فرماتا ہے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے, ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, تو جسے جہنم سے بچا لیا گیا, دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا. تو یہ چونکہ آگ سے بچنا اور جنت میں جانا بہت عظیم شے ہے, تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بڑی عظیم شے کے بارے میں سوال کیا. پھر اس کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ عظیم, جب اب ایک سوال, ایک بات کہی جائے کہ یار تو بڑی, بہت بڑی شے ہے, بہت بڑی شے, تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ اگر یہ شے بہت بڑی ہے تو اس کا حصول بھی اتنا مشکل ہوگا, اگر شے بڑی ہے تو اس کا حصول بھی مشکل ہوگا. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب ارشاد فرما دیا. ساتھ ارشاد فرمایا انہ لیسیر, کہ بڑی تو ہے لیکن انہ لیسیر علی من یسرہ اللہ علیہ, یہ آسان ہے اس شخص پر جس کے لیے اللہ آسان کر دے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کر دے, اس کے لیے بڑا آسان ہے جنت میں داخل ہونے کے عمل کرنا اور جہنم سے بچنے کے عمل کرنا, اس کے لیے بڑا آسان ہے. اچھا, اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ بھی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کرے گا تو اسی کے لیے آسان ہے, جس کے لیے نہیں کرے گا اس کے لیے نہیں ہوگا, تو وہ تو خود ہی پھنس گیا. تو اس کا جواب یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کس پر یہ آسان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کس پر نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا, جنت میں جانے والے عمل کرنا, جہنم سے بچنے والے عمل کرنا, اللہ تعالیٰ کس پر آسان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبولنا, اور وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں, مجاہدہ کرتے ہیں, تو ہم ضرور ضرور انہیں اپنے راستوں کی رہنمائی کر دیں گے. جو کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنے راستوں کی رہنمائی کر دیں گے. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے عمل کو آسان کرتا ہے جو بندہ کوشش کرتا ہے, کوشش کرے اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے بندے میں وہ ول پاور رکھی ہے, وہ ہمت رکھی ہے, وہ اس کے اندر طاقت ہے کہ آدمی اگر چاہے تو کسی کام کو کرنا شروع کر دے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے. اور یہ انسانی فطرت بھی ہے کہ آدمی کوئی کام کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. شروع کے اندر آدمی کے لیے ناممکن ہوتا ہے وہ کام کرے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے, وہ بچہ ابھی تو بےچارا وہ کرالنگ نہیں کر سکتا, گھٹنوں کے بل نہیں چل سکتا, لیکن وہ دوڑنا بھی شروع کر دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے وہ کرالنگ کی کوشش کرتا ہے تو کرالنگ کر لیتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ چلنے کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد چلنے کی کوشش کرتا ہے تو چلنا بھی شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے. اب فجر کی نماز ہے, فجر کی نماز میں اٹھنا بعض لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے. بستر ہے, اے سی والے کمرے میں سویا ہوا, گرمی کا موسم ہے یا سردی کا موسم ہے, گرم بستر میں سویا ہوا. اب اگر بندہ بولے کہ نہیں جناب اللہ تعالیٰ خود ہی مجھے اٹھا دے, تو ایسا تو نہیں ہوگا. ہاں بندہ ہمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان بھی کر دے گا. اسی طرح گرمیوں کے اندر روزے رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن بندہ ہمت کرتا ہے تو روزے بھی رکھ لیتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, پورا مہینہ روزے رکھتا ہے. حج بڑی مشکل عبادت ہے, آسان نہیں, لیکن لوگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا رہتا, ہو جاتا ہے. بد نگاہی سے بچنا بظاہر بڑا مشکل لگتا ہے کہ جناب میں تو عادی ہوں, मैं तो इसके बगैर रह नहीं सकता, मेरा दिल बेकरार हो जाता है। लेकिन आदमी थोड़ी सी हिम्मत करता है, अल्लाह ताला उसके लिए आसान कर देता है। कंजूस आदमी के लिए अल्लाह की राह में पैसे देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़े थोड़े देना शुरू करता है अल्लाह ताला आसान कर देता, फिर ढेरों ढेर भी खर्च कर देता कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अल्लाह ताला उसके लिए आसान कर देता है जो उसके लिए कोशिश करता है। जो बंदा कोशिश करता है तो आसान कर देता है। हम बाद वक्त एक चीज के ऐसे आदी होते हैं कि हमें लगता है कि यार अगर ये नहीं करेंगे ना तो हमारी तो जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम छोड़ भी दें तो पता नहीं चलता, छोड़ दें कोई पता नहीं चलता। तो बंदा हिम्मत करे अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। अब ये फरमाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीजें बताई जो चीजें बंदे को जन्नत में दाखिल कर दें, जहन्नम से बचा लें, दूर कर दें। पांच चीजें इरशाद फरमाई, मारूफ पांच चीजें, इस्लाम के जो पांच बुनियादी सुतून हैं, जो इस्लाम की पांच बुनियादी चीजें हैं वो बयान फरमाई। अल्लाह की इबादत कर, शिर्क ना कर, यानी ईमान, सही ईमान। अगली बात, नमाज कायम करो, जकात अदा करो, रमजान के रोजे रखो और बैतुल्ला शरीफ का हज करो। तो जिसे जैसे हम आम कहते हैं कि कलिमा शहादत, नमाज, रोजा, जकात, हज, पांचों बुनियादी बातें। फरमाया कि ये वो पांच चीजें हैं जो तुझे जन्नत में दाखिल कर देंगी, जहन्नम से दूर कर देंगी। सच्चा ईमान बमंजिला जड़ बुनियाद के है, शर्त है, इसके बगैर तो कोई अमल ही कबूल नहीं। और उसके बाद फिर नमाज, रोजा, हज, जकात। अब यहां पर एक तो यही बात कि इन चीजों की जो अहमियत है वो सामने है। दूसरी बात यहां पर एक और अर्ज करूंगा कि आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इतना अहम सवाल हुआ तो आपने जवाब क्या दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया जो इस्लाम के पांच बुनियादी सुतून हैं ये इंसान को जन्नत में दाखिल करने वाले, जहन्नम से बचाने वाले। अब मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो उन लोगों की तरफ करवाना चाहता हूं जो इबादत को अहमियत नहीं देते, जिनके सामने कभी नमाज, रोजे, हज, जकात की बात आए तो उनकी तबीयत ही खराब होना शुरू हो जाती है। अरे नहीं, मखलूक की खिदमत करनी चाहिए, इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, यह सबसे बड़ी इबादत है, बंदे को इसी के लिए पैदा किया, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करूं बयां। तो ये जो सोच और तर्ज अमल है ये सोच गलत है, बातिल है और कुरान और हदीस की रोशनी में असलन काबिल कबूल नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या बात इरशाद फरमाई, नमाज, रोजा, जकात, हज। अब इसमें नमाज, रोजा, हज तो वो है जो बंदे का जाती अमल है, यानी इसका फायदा उसी को है, इससे कोई मखलूक का फायदा नहीं होने जा रहा। जकात वो है जो किसी गरीब को देंगे, तो जकात से दूसरों का भी भला है। तो ये जो तर्ज अमल है ना कि खिदमत इंसानियत का नाम लेके इबादतों की अहमियत को कम करने की कोशिश की जाए, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल के बिल्कुल बरखिलाफ है। जो उम्मत के नबी हैं वो इबादात को लाजमी तौर पे बयान फरमाते थे, उसकी पूरी ताकीद करते थे, उसके ऊपर जोर देते थे, उसकी तरगीब देते थे, उसकी तरफ दावत देते थे, उसकी तरफ लेके आते थे। बकिया जहां तक दूसरा मामला है हुकूकुल इबाद का, उसकी अहमियत का कौन इनकार कर सकता है। हुकूकुल इबाद की अहमियत 100% सराखों पे, और उस पे उतना ही जोर देना चाहिए, उस पे उतना ही जोर देना चाहिए। लेकिन यहां चूंकि हदीस मुबारक इसके बारे में ज्यादा इसी के ऊपर कलाम कर रहा हूं, अर्ज करने का मकसद यह है कि हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद दोनों अहम है। हुकूकुल इबाद इस एतबार से ज्यादा अहम है कि उनकी तो अल्लाह ताला माफी भी नहीं फरमाएगा जब तक बंदा माफ नहीं करेगा। हुकूकुल्लाह की हो सकता है अल्लाह ताला माफी फरमा दे, लेकिन हुकूकुल्लाह की हो सकता है अल्लाह ताला माफी फरमा देगा यह मतलब नहीं है कि हुकूकुल्लाह छोड़ ही दें, नमाज छोड़ दे बोलेगी अल्लाह ताला माफ कर देगा, रोजे रखना छोड़ दे बोलेगी ये तो अल्लाह ताला का मामला, अल्लाह ताला माफ कर देगा, हज ना करें बोलेगी अल्लाह ताला का मामला, अल्लाह ताला माफ कर देगा। ये सोच गलत है। तो मकसूद इस सोच की तरफ तवज्जो दिलाना है, कभी भी जो बंदा ये लिखे कि इबादत सिर्फ अल्लाह का मामला है लिहाजा इसकी इतनी ज्यादा हाजत नहीं है, उसका लिखना बातिल है। ऐसे बंदे को पढ़े नहीं जो आपको उन चीजों से दूर करे जिनकी तरफ अल्लाह के रसूल दावत दे रहे हैं, जिनकी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब दे रहे हैं। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बातें इरशाद फरमाई। अब उसके बाद इरशाद फरमाया, अब उसके बाद फिर अगली बात इरशाद फरमाई, फम्मा काला अला अदुल्लुका अला अबवाबिल खैर, क्या میں تمہیں خیر اور بھلائی کے دروازوں کے بارے میں بتاؤں. دروازوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ کسی دروازے میں داخل ہوتا ہے تو آگے پھر اس کے سامنے وہ کھلا میدان آ جاتا ہے, یا وہ کسی ہال میں داخل ہوتا ہے تو آگے کھلا ہال آ جاتا ہے. یہاں مقصود یہ ہے کہ جو بھلائی کے بنیادی ذرائع ہیں کہ آدمی اسے اختیار کر لے تو خیر کی اور بھلائی کی دنیا کھل جاتی ہے اس کے لیے. دروازہ کسی شے میں داخل ہونے کے لیے, خیر کی اور نیکیوں کی دنیا میں داخل ہونے کے جو دروازے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کیا وہ بتاؤں؟ پھر ارشاد فرمایا, تین باتیں ارشاد فرمائی جو جنہیں بھلائی کے خیر کے دروازے قرار دیا, خیر کی بھلائی کی نیکی کی دنیا میں داخل ہونے کے جو دروازے ہیں, تین باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات فرمائی روزہ, دوسری بات فرمائی اللہ کی راہ میں صدقہ دینا, اور تیسری بات ارشاد فرمائی رات کی تنہائی میں نماز پڑھنا, نفل نماز پڑھنا. تین باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات, اچھا پھر ہر ایک کی جدا جدا فضیلت بھی بیان کی. پہلی بات کے بارے میں ارشاد فرمایا الصوم جنتن, فرمایا روزہ ڈھال ہے, شیلڈ ہے. ڈھال کیا ہوتی ہے؟ جیسے پرانے زمانے میں آپ نے شاید کہیں تصویروں میں دیکھا ہو کہ ڈھال کیا ہوتی ہے, کہ جب تلواروں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی تو آگے ایک وہ ڈھال سی ہوتی تھی ہاتھ کے اندر پکڑی ہوئی, سامنے والا وار کرے گا اگر تو اس کو آگے کر دیتے تھے, تو اس کے اوپر حملہ ہو کے ناکام ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ روزہ ایسی ہی ڈھال ہے, کس کے مقابلے میں؟ شیطان کے مقابلے میں. شیطان کے حملوں کے مقابلے میں روزہ ڈھال ہے, کہ بندہ روزے رکھتا ہے تو شیطان سے حفاظت میں آ جاتا ہے, شیطان پھر اس پہ حملے نہیں کر پاتا جیسے بے روزے پہ حملے کر پاتا ہے. تو فرمایا روزہ ڈھال ہے. دوسری بات ارشاد فرمائی صدقہ, فرمایا کہ صدقہ نیکیوں کو ایسے مٹا دیتا ہے, ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. آگ پہ پانی ڈالیں آگ بجھ جائے گی, صدقہ دیں خطائیں مٹ جائیں گی, خطائیں ختم ہو جائیں گی, گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ دوسری بات. اب خیرات جو ہے صدقہ دینا اللہ کی عبادت بھی ہے, بندوں کا نفع بھی ہے, یعنی خدا کی عبادت لوگوں کا بھلا, تو بڑی ہی پیاری عبادت ہے, بہت ہی اچھی عبادت ہے. غریبوں کی حاجت روائی ہوتی, جو لوگوں پہ مہربان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہوتا ہے, جو بندوں پہ مہربان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہوتا ہے. تیسری بات ارشاد فرمائی کہ رات کے درمیان میں جوف اللیل, رات کی جو ہے وہ اس میں گہرائی میں, اس کے جوف میں درمیان میں بندے کا نماز پڑھنا, صلاۃ اللیل جس کی ایک صورت تہجد کی نماز ہے. تو تہجد کی نماز, رات کی نماز بڑی افضل عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے جو مخلص اور پیارے بندے ہیں, جو مقرب بندے ہیں, جو صالحین ہیں, یہ ان کا طریقہ ہے. یہ فرما کہ رات کی تنہائی میں نماز پڑھنا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. فرمایا کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا, متقیوں کا تذکرہ ہے کہ ان کے پہلو, ان کی سائڈز, بدن کی جو ہیں وہ بستروں سے جدا رہتی ہیں. وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا طریقہ ہے, جو اس کے پیارے بندے ہیں, خدا سے محبت کرنے والے ہیں, وہ راتوں کو بستر چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں. تو بستر موجود ہیں لیکن یہ خدا کا بندہ مصلے پہ بیٹھا ہوا, بستر ہے لیکن یہ خدا کا بندہ مصلے پہ ہے. پھر یہ رات کی جو نماز ہے اس کی بڑی عظمت ہے, اس کی بڑی فضیلت ہے, اور بھی اس کے بارے میں آیات ہیں, احادیث ہیں. جیسے ایک آیت مبارکہ میں عرض کرتا ہوں, سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے. فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. فرمایا اور نماز قائم کر دن کی دونوں سائڈوں میں, دن شروع ہوتا ہے دن ختم ہوتا ہے, دن کی دونوں سائڈوں میں اور رات کی کچھ گھڑیوں میں, رات کے اوقات میں بھی نماز قائم کر. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو یہ جو رات کی نماز ہے وہ زلفم من اللیل، اس کی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کی عادت اور اس کا معمول بنانا چاہیے۔ فجر سے چند منٹ پہلے بھی اگر بیدار ہو جائیں، رکن نماز پڑھ لیں، سونے سے اٹھنے کے بعد تہجد ادا ہو جائے گی، اتنی عظیم فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ایک اور بات میں عرض کروں کہ یہاں فرمایا کہ تین چیزیں خیر کے دروازے ہیں، جو شروع کے الفاظ ہیں الا ادلوک علی ابواب الخیر، کہ کیا تمہیں میں خیر کے دروازوں کے بارے میں بتاؤں، تو خیر کے دروازوں کے اوپر بات ہوئی۔ تو فرمایا کہ تین چیزیں ہیں، اب ان تینوں میں حکمتیں، ایک بات ارشاد فرمائی روزہ، دوسری صدقہ، اور تیسری نماز۔ نماز رات کی تنہائی، روزہ بھلائیوں کا نیکیوں کا دروازہ کیسے ہے کہ روزہ رکھے تو نیکیوں کی دنیا میں داخل ہو جائے؟ وجہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے یہ نفس کی شرارتوں کو روک دیتا ہے۔ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ خارجی طور پہ شیطان ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اندر سے ہمارا نفس اس کی مدد کرتا ہے، یہ ہوتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، نفس ہمارا اسے قبول کرتا ہے اور بندہ گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ روزہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ڈھال ہے، شیطان کے حملوں کے مقابلے میں ڈھال ہے، نفس کو دبا دیتا ہے، کیونکہ نفس کو جب بھوکا رکھیں تو اس کی طبیعت صاف ہو جاتی۔ تو روزہ جو ہے، اب جب بندے نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، شیطان کے حملوں سے بچنے کا انتظام کر لیا، تو اب نیکیوں کی دنیا خود ہی شروع ہو جائے گی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک انداز ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک انداز ہے، کیونکہ روزے میں بندہ اپنی پسند کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، کھانے لذیذ ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، مشروبات ہیں، جو اس کی جنسی تسکین کے معاملات ہیں وہ ہیں، وہ روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی خاطر ان چیزوں کو قربان کر دیتا ہے، تو یہ خدا سے محبت کی ایک صورت ہے۔ تو اس لیے روزہ جو ہے وہ نیکیوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ دوسری بات ہے صدقہ، صدقے سے کیا ہوتا ہے؟ صدقے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے گناہ دنیا کی محبت اور مال کی محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مال کی محبت ہے، مال آ جائے، اس لیے گناہ کرتے ہیں، اس لیے اس کی وجہ سے سود بھی لیتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں، کاروبار میں ڈنڈے بھی مارتے ہیں، نوکری کے اندر ڈنڈے بھی مارتے ہیں، دوسروں کا حق بھی مارتے ہیں۔ اب جب بندہ اپنا مال کسی دنیاوی مفاد کے بغیر کسی کو دے رہا ہے، تو یہ مال کی محبت اس کے دل سے نکل رہی ہے۔ اب مال کی محبت جو گناہوں کا سبب ہے، جب صدقہ دینے سے وہ کم ہوگی تو گناہوں کا سلسلہ بھی کم ہو جائے گا، گناہوں کا سلسلہ کم ہوگا تو دوسری طرف پھر نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ایک بات، اور دوسری بات وہی اس کے اندر جو میں نے پہلے بیان کی، کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی کے اظہار کی ایک صورت ہے کہ مال بندے کو پیارا ہوتا ہے، مال سے بندہ محبت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا محبوب مال بھی وہ خرچ کر دیتا ہے۔ تو خدا کی محبت میں اپنا محبوب مال خرچ کرتا ہے، تو یہ جو محبت الہی ہے یہ نیکیوں کے دروازوں میں سب سے بڑا دروازہ ہے۔ تیسری بات جو ارشاد فرمائی وہ فرمایا صدقہ، صدقے کا تیسری بات جو ارشاد فرمائی وہ ہے رات کی تنہائی میں، خلوت میں، آدھی رات میں نماز پڑھنا، جو فی اللیل نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنا رات کی، ایک تو پانچ نمازیں ہیں جو فرض نمازیں ہم پڑھتے ہیں، یہ اس سے ہٹ کر بیان کیا جا رہا ہے رات میں نماز پڑھنا۔ اب یہ کئی اعتبار سے نیکیوں کا دروازہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز ویسے ہی ام الخیر ہے، ام الخیرات ہے، نیکیوں کی بنیاد ہے، جڑ ہے، کہ نماز تنہا ذکر الہی، شکر الہی، تسبیح الہی، حمد الہی، عبادت الہی اور خضوع اللہ، خشوع اللہ، ان ساری چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ رات میں نماز پڑھتا ہے تو کیا نماز پڑھ رہا ہے؟ اپنی نیند کو قربان کر رہا ہے، اپنے بستر کی راحت کو قربان کر رہا ہے، اپنے آرام کو قربان کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ وہی بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جب خدا کی محبت میں اپنی محبوب نیند کو قربان کرتا ہے تو یہ جو محبت خدا کا اظہار ہے یہ نیکیوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو یہ تین باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اب اس کے بعد جو اگلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ کیا میں تمہیں سارے اس معاملے کا جو سر ہے وہ بتاؤں، جو سارے معاملے کا سر ہے وہ بتاؤں، اور اس کا جو ستون ہے وہ بتاؤں، اور جو اس کے کوہان کی بلندی ہے وہ بتاؤں؟ یہ ارشاد فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تینوں باتیں آگے ارشاد فرمائے. اس کا سر، سر سے دین کا سر، دین کی بنیاد، دین کا سر کیا ہے؟ یہاں پر گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو ایک اونٹ سے تشبیہ دی، ایک اونٹ سے تشبیہ دی. جیسے کسی جاندار کا اگر سر نہ ہو تو جانداری نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ سر ہے، یعنی ایمان اور اسلام جو ہے یہ سر ہے، کہ اگر ایمان اور اسلام ہی نہیں تو پھر باقی کوئی وجود نہیں، پھر باقی کوئی نیکی نہیں. پھر بھلے صدقے کریں، خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں، لمبے چوڑے جو ہے نا وہ منصوبے بنا کے بیٹھ جائیں، لیکن دین ایمان نہیں ہے تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں. ایک بات. دوسری بات ارشاد فرمائی، اور اس کا جو ستون ہے. اب وہ اگلی بات ہے کہ وہ کیا ستون ارشاد فرمائے. تو جیسے ستون کے بغیر بلڈنگ کھڑی نہیں ہوتی، اسی طرح دین کی جو عمارت ہے اس کا بھی ستون ہے. وہ ستون ہوگا تو بلڈنگ کھڑی ہوگی، ورنہ گر جائے گی. اور تیسری بات، اس کے کوہان کی بلندی. اب ارشاد فرمایا کہ رأس الامر الاسلام، جو امر دین کی کا سر ہے وہ اسلام ہے، اور جو اس کا ستون ہے نماز ہے. جو دین کا ستون ہے وہ نماز ہے. نماز نہیں تو یوں سمجھ لیں کہ دین کی عمارت ہی متزلزل ہے، ڈھہ جائے گی، گر جائے گی. تیسری بات ارشاد فرمایا کہ اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے. دین کے کوہان کی بلندی جہاد ہے. تو چونکہ جہاد جو ہے ایک مشقت والا کام ہے، تو اس لیے اس کی تشبیہ جو ہے وہ اس اعتبار سے بیان فرمائی ہے، کہ چونکہ یہ بہت بلندی پہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ تشبیہ دی. اب یہ جو معاملہ ہے یہ زبان سے بھی ہے، قلم سے بھی ہے، اور اپنی شرائط کی موجودگی کے اندر اپنے جسم و جان کے ساتھ بھی ہے. تو جو علماء کتابیں لکھتے ہیں باطل کے خلاف تو وہ جہاد بالقلم کر رہے ہیں، جو زبان سے باطل کا مقابلہ کرتے ہیں، حق کا پرچار کرتے ہیں، وہ زبان کے ساتھ کر رہے ہیں. اور جو اسی طریقے سے جو حکومت اسلامیہ کے تحت یہ کام کرتے ہیں، حکومت اسلامیہ کی جو ہے وہ کھلی اجازت کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، تو ان کا بھی یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر جہاد کرنا ہے. تو یہ اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. اور اسے بھی فرمایا کہ یہ کوہان، دین کے کوہان کی بلندی. اب اس کے بعد اگلی بات ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں وہ شے بتاؤں جو ان تمام چیزوں کے نظام کو مضبوط کرنے والی اور قائم رکھنے والی. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، یہ جتنی چیزیں بیان کی، ان سب کے نظام کی جو اصل الاصول ہے، جو ان کے نظام کو قائم رکھنے والی ہے، کیا وہ بتاؤں؟ پھر اس پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور پکڑ کے ارشاد فرمایا کف علیک ھذا، اے معاذ اس کی حفاظت کر، اس کی زبان کی حفاظت کر. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حیران ہو گئے کہ ہیں زبان، یعنی یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر ہماری کوئی پوچھ گچھ ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی. کیونکہ یہ تو ہے نا، چوری ہے، وہ چوری کی ہے، ڈکیتی ہے، قتل کر دیا، بدکاری کی ہے، تو یہ تو بڑے بڑے گناہ ہیں. تو ان کی طرف تو فوراً دین چلا جاتا کہ ہاں بھی اس پہ تو گرفت ہوگی، لیکن زبان کی بھی گرفت ہوگی. تو عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہمارے گفتگو پر، ہمارے کلام پر بھی ہم سے پوچھا جائے گا، ہماری پکڑ کی جائے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ تیری ماں تجھے روئے، یعنی تو جو ہے وہ، یہ ایک لاڑ پیار کا جملہ ہے، محاورہ عرب ہے یہ، کہ یہ کیا بات کرتی ہے کہ زبان پر گرفت ہوگی یا نہیں ہوگی. فرمایا کہ لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جو شاید جہنم میں گرائے گی وہ ان کی زبانوں کی کٹوتیاں تو ہوں گی، زبانوں کی کمائی تو ہوگی، یہ زبان ہی کی چیزیں ہوں گی جو لوگوں کو جہنم میں ڈال دیں گی. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری بات اس حدیث مبارک میں ارشاد فرمائی. اب زبان کے اوپر جو اتنا امفسائز کیا گیا، اتنا زور دیا گیا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک دو وجہ عرض کرتا. ایک تو یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں سے جو گناہ ہوتے ہیں یا بدن کے بقیہ اعضاء سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ ہی ہیں. مثلا آپ سے چوری کرے گا, آنکھوں سے بدنگاہی کرے گا, اور ہاتھوں سے کسی پہ ظلم کرے گا, گناہ ہی ہیں. لیکن زبان سے تو جملہ بول کے بندہ کافر بھی ہو سکتا ہے, زبان سے جملہ شرکا بھی بول سکتا ہے, تو اس کا اس سے تو ایمان ہی گیا. بقیہ گناہوں سے ایمان نہیں گیا, لیکن زبان تو وہ گناہ کرتی کہ ایمان ہی جاتا رہتا ہے, اور ایمان کا جانا بقیہ گناہوں سے بہت بڑا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بقیہ جو گناہ ہیں ان میں تو وہ ہر وقت نہیں ہو سکتے, یعنی بندہ مسلسل لگ رہا ہے. مثلا چوری کرنی کسی نے, تو یہ تو نہیں ہے کہ صبح سے شام تک وہ 70-75 چوریاں ہی کر لے, یا 100-150 ڈاکہ ہی مار لے, یا معاذ اللہ بدکاری یا تو بے تحاشا بدکاری کر لے, ایسا تو نہیں. لیکن زبان تو یعنی کوئی رکاوٹ ہی نہیں. صبح سے لے کر شام تک جتنی غیبتیں کرنی ہیں زبان کرتی رہے گی, نہ تھکے گی نہ ہارے گی, اور لگی رہے گی کیا غیبت, کیا جھوٹ, کیا وعدہ خلافی, کیا گالی گلوچ, اور کیا جو ہے دوسروں کا دل دکھانا, مذاق اڑانا, ہنسی مذاق. تو زبان تو جناب یوں کہہ لیں کہ نان سٹاپ گناہ کرے گی. تو اس لیے فرمایا کہ زبان کی تو کمائیاں جو ہیں وہ تو بندے کو منہ کے بل جہنم کے اندر گرا دے گی. کفا علی کا حادہ, زبان کی حفاظت کر. تو زبان کی حفاظت یہ بڑی اہم چیز ہے, ہمیں بھی اپنی زبان کی طرف توجہ دینی چاہیے, اور بقیہ جتنی باتیں بھی ارشاد فرمائیں ان کی طرف بھی توجہ دیں, زبان کی حفاظت بھی کریں. اس لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر زبان کی حفاظت پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے, بہت زیادہ. غیبت کی تباہ کاریاں پوری کتاب اس کے اوپر ہے, اور وہ تو بیسیکلی صرف ایک گناہ کے بارے میں, یعنی زبان کا ایک گناہ. جو بقیہ زبان سے گناہ ہوتے ہیں وہ تو اور ہیں, اور ان کی اور ڈیٹیل ہے. تو جس کے ایک گناہ کے اوپر اتنی موٹی کتاب ہے اس کی تباہ کاریوں کا اندازہ لگا لیں. ہاں اچھا استعمال کریں گے تو زبان سبحان اللہ, قرآن پڑھیں, ذکر اللہ کریں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں, نیکی کی دعوت دیں, لوگوں کے اندر صلح صفائی کروائیں, اچھی بات کریں, لوگوں کا دل خوش کریں, ماں باپ کو جو ہے وہ اچھی باتیں سنا کر ان کا دل خوش کریں, سبحان اللہ, سعادتوں کا منبع, لیکن تباہی کی بنیاد بھی بن سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے دیگر اعمال کی بھی اصلاح فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
میں حدیث رسول لایا ہوں.